میرا نام عبد الودود، ہم گلشن عزیز سے اعتکاف پہ بیٹھنا تھا تو پھر وہ کارڈ وغیرہ بنوانا تھا، پچھلی دفعہ تو لاک ڈاؤن تھا جی اس لیے نہیں بیٹھ پایا، پھر اس دفعہ کھلا ہوا تھا تو ہم نے بولا بیٹھ جاتے ہیں، نیت کی ہے
اعتکاف میں ایسا کیا ملتا ہے کہ بڑا دل کرتا ہے بندے کو کہ میں اعتکاف کروں؟
یہاں پہ بس اسلامی ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں تو وہ ہمارے کو سیکھنے کی ضرورت ہے بالکل، تو اس لیے یہاں پر ہم آئے ہم اور مزید سیکھ سکیں۔
بہت چینج آتا ہے ماشاء اللہ اور بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ آنے سے، نماز دین جو اسلام سکھایا ہے واقعی دعوت اسلامی نے سکھایا ہے، بس یہ بول سکتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے اور اعتکاف کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، سنتیں کیسی ہیں ہماری، وہ سب یہیں سے سیکھے، دنیا بھی یہی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی ہماری اگر ہم دعوت اسلامی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو، میں سمجھتا ہوں یہ۔
محمد وقاص ستاری، میں گڑیا والے سے آیا ہوں، الحمدللہ اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں آخری اشیاء کے لیے۔
جی اس سے پہلے کتنی دفعہ اعتکاف کر چکے ہیں یہاں پر؟
میں ایک دفعہ کیا ہے، 2014 میں کیا تھا، نہ ہی داری تھی نہ ہی میں اس ماحول میں تھا، میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا الحمدللہ، وہ داری کی بھی نیت کی، اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھانے کی بچوں کو نیت کی، اور انشاءاللہ اس دفعہ یہ نیت لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پھر مشر کے فیوز و برکات حاصل کریں گے اور انشاءاللہ مدنی کام کرنے کی نیت سے آیا انشاءاللہ۔
شہریار، میں گلشن یادی، دیکھیے مسجد ہے یہ جو 10 دن میں یہاں پر ہمیں ملتے ہیں نا، یہاں صرف اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، نہ باہر کا کچھ دیکھنا، نہ کچھ، نہ کوئی دوست یار جو ہیں اسلامک، ہمارے اسلام کے بندے ہیں سارے، کوئی بھی ایئر گیئر نہ چینج کا بندہ ہوگا، اب باہر ہمارے پاس 100 آپشن ہوتے ہیں۔
ملک فیاض حسین اتاری، گورنمنٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ میں ایز اے لیکچرر ورک کر رہا ہوں، مظفر گڑھ سے آیا ہوں۔
آپ نے اعتکاف کا یہ ماحول اپنی لائف میں یقیناً پہلی دفعہ دیکھا ہوگا؟
الحمدللہ اتنا بڑا کانگریگیشن ویل مینجڈ پہلی بار زندگی میں دیکھا یہ اعتکاف، دل کرتا ہے کہ اگلے سال آئیں اور یہاں 30 دن اعتکاف کریں، برکتیں لوٹیں پورا ماہ کی، اور میں اپنے تمام طلبہ کو ریسرچ سکالرز کو یہ انویٹیشن دینا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کہ اگر انہوں نے مذہبی ریسرچ کرنی ہے یا لیڈرشپ پہ ریسرچ کرنی ہے یا انہوں نے مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے، وہ آئیں یہاں سیکھیں، دیکھیں کس پیارے انداز میں، بہترین انداز میں دعوت اسلامی یونیک وے میں لے کر چل رہی ہے جس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔
پہلے نماز پڑھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ مکروہات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، الحمدللہ یہاں آ کر ہلکے میں بیٹھ کر نماز درست ہو گئی، وضو درست ہو گیا۔
امیر سنت نے کل مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ ایسا دوست ہونا چاہیے جو آپ کو،
ایسا دوست نہ بنائے جو آپ کو ایمان ضائع کر دے،
اللہ دیتا جی فیصلہ باز۔ دیکھو ماں قاعدہ پڑھیا ماشاء اللہ، ایک ایک لفظ پڑھانے نا پھر بندے دے عقل چ پی جاندا، دل نو سکون ملتا ہے جی، یقین کرو دل کرتا بھی مہینے کے اعتکاف تو بعد بھی اتھے ہی رہ جاؤ۔ میرا بیٹا دعوت سلامی کے، ساڈے بیٹا ایتھے اس ماحول چ آیا تے انہیں ساڈے سارے گھر نو اس ماحول چ لے اندر، میری داڑھی بھی کوئی نہیں میرے بیٹے نے دکھائی ماشاء
اللہ۔ اچھا ایتھے دی سب تو چنگی گل تو
میرے والے سمجھ دی زیارت ہو گئی، ایتھوں چنگی ہور گل کیڑی ہے؟
آپ کا نام کیا ہے؟
سید آفتاب علی اتاری۔
آفتاب بھائی کیا آپ کتنی دفعہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کر چکے؟
یہ الحمدللہ 5ویں مرتبہ آیا ہوں پورے ماہ کے لیے، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہمیں اس عمر میں کوئی شرم یا جھجک نہیں محسوس ہوتی سیکھنے کے لیے، کہ اکثر ہوتا ہے کہ جی بڑی عمر ہو گئی اب کیا سیکھیں، شرم اور جھجک، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں اس چیز کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔
امیر اہل سنت دے نال شاعری کیتی ہے، امیر اہل سنت جھوٹا پانی پیتا ہے، امیر اہل سنت دے ہتھ روٹی کھادی ہے، مرشد دے دیدار واسطے ہیں، پہلے کدی مرشد دے دیدار نہیں کیتا، میں ٹی وی تے دیکھدا ہی بڑی حسرت ہوندی سی کہ پیر صاحب نال ملاقات ہوئے، پیر صاحب نال بیٹھ کے شاعری کریے، تے اللہ تعالی نے میری ساری خواہشاں پوری کر دتی ہیں۔
میں شیخوپورہ پنجاب سے آیا ہوں، और एक दिन के लिए आया हूँ। मेरे दिल में एक बेचैनी थी और यहाँ पे आके एक सुकून मिलना था, तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ उस सुकून को हासिल करने के लिए। पिछले साल नियत की कि मैं फिजाने मदीना में जाऊँगा, एक माह के लिए इतकाफ करूंगा, 10 दिन के लिए करूंगा। तो अब मैं यहाँ से ये नियत करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल मैं पूरे महीने का इतकाफ या फिजाने मदीना के अंदर करूंगा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ معتکف ہو گئے اب زبان سے بھی کہنے تو زیادہ اچھا ہے معتکف تو ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا باہر نکلیں گے مسجد سے تو یہ نف اعتکاف ختم ہو جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آگے زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی افطاری آ گئی اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں نہیں کر سکتے البتہ نیت کر لیجئے اور اب افطار کر سکیں گے تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جبکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا جائے تو کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں کچھ 12 مرتبہ جائیں درود پاک پڑھ لیں اب بے شک افطار کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 1443 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے آج 20ویں شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا معتکفین جمع ہیں اب سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ابھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے آئیں بھائی شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ پھلوں کو رنگت دینے کے لیے مختلف سپرے کی جاتی ہیں وہ سپرے دینا جائز ہے یا نہیں
یہ دھوکہ ہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سے حدیثوں میں منع فرمایا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرا آپ سے سوال تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا گوشت پسند تھا
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ بکری دمبا بھیڑ، مرغ، خرگوش، بٹیر اور مچھلی کا گوشت تناول فرمانا کھانا ثابت ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا. ہاں یہ بھی ہے. تو شمائل محمدیہ للترمذی صفحہ 102 تا 112 ماخوذن. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک گوشت کا سب سے لذیذ حصہ پیٹھ والا ہے، کمر. حوالہ شمائل ترمذی پیج نمبر 284. امام باجوری رحمت اللہ نے اس فرمان کے تحت لکھتے ہیں، امام ترمذی کا اس مقام پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن اور کھانے کے بیان میں مذکورہ روایت، یعنی جو روایت ابھی بیان کی گئی، اس کو ذکر کرنا یعنی بیان کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹھ کا حصہ تناول فرمایا یعنی کھایا ہے. حضرت امام شاہرانی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستی، کندھا اور پیٹھ کا گوشت پسند تھا. یا دستی اور کندھا ایک نہیں ہے، ہے تو ایک ہی، دستی اور پیٹھ کا گوشت. اس میں
امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے شمائل الوصول میں یہ لکھا ہے کہ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یحب من الشاة الذراع والکتف. یہاں پر الصلوۃ والسلام بکری کی دستی، ہاتھ اور کندھے کا گوشت پسند فرماتے تھے. کندھے کو الگ لکھا ہے، دستی کو الگ لکھا ہے. اس کے تحت ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے شرح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ وفی کشف الغمہ، کشف الغمہ میں اور اسی طرح احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے اس کے حوالے سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب من الشاة الذراع والکتف وفی روایت لحم الظہر. یعنی ایک تو یہ علامہ نبہانی والی روایت اور ایک روایت کے اندر پیٹ کا گوشت، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے.
کندھا اور دستی کو الگ لکھا ہے،
الگ لکھا ہے. دست جو ہوتا ہے،
دست کا ہاتھ،
کندھا پھر یہ ہو سکتا ہے اوپر کا حصہ الگ لیا ہو.
پایا جو ہوتا ہے نا، چار پائے ہوتے ہیں اس کے، تو یہ دو اگلے ہاتھ ہوتے ہیں، پچھلے پائے دو پاؤں ہوتے ہیں. پائے تو اب اللہ بہتر جانے کہ یہاں کندھے سے مراد کیا ہے. دستی میں یہ جو نکالتے ہیں نا اس کے ساتھ تو کندھا تو شامل ہوتا ہے. اب بہتر جانے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اور بھائی کیا حال ہے؟
اللہ کا شکر.
جب سنا آپ اس دفعہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو؟
جی الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
یار میں بھی بیٹھ رہا ہوں اس دفعہ، تو ساتھ بیٹھتے ہیں، تفریح وفری کریں گے، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا.
چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں.
امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کر اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بعض نوجوان اعتکاف میں بیٹھ کر لڑکیوں سے ایس ایم ایس پر بات چیت کرتے ہیں، چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کال پر بات نہیں کر سکتے تو ہم ایس ایم ایس پر بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ امیر اہل سنت، ایک گناہ مسجد کے باہر ہوتا ہے اور وہی سیم گناہ اگر مسجد کے اندر ہوتا ہے تو کیا ان دونوں گناہوں کے اندر کوئی فرق ہے؟
اللہ اکبر. اعتکاف تو سراپا عبادت ہے، ہائی عبادت ہے اعتکاف. اور یہ ایسا ہے کہ بس وہ جم کے بیٹھ جانا اعتکاف میں، کہ مغفرت کروائے بغیر نہیں جائیں گے. تو ظاہر کہ گپ شپ، مذاق مسکری یا معاذ اللہ لڑکیوں کے ساتھ عشق بازی کے پیغامات، چاہے وہ صوتی پیغام ہو، چاہے وہ کمپوزنگ کے ذریعے ہو، ٹائپ کے ذریعے ہو، ایس ایم ایس کے ذریعے ہو، کوئی صورت میں لکھ کر ہو، یہ سب ویسے یہ تو گناہ کے ہی کام ہے. یہ ناجائز انداز پر عشق مجازی آج کل ہو رہا ہے تو بالکل یہ نہیں غلط ہو رہا ہوں. تو حدیث پاک میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ اگر ایک نظر پڑ گئی اور وہ گڑ گئی دونوں میں سے، تو اب وہ پسند یعنی کہ ہو گیا دل میں کچھ، لیکن نظر پھیر لے اور زندگی بھر اس کو اب دیکھنا نہیں ہے، نہ اس سے رابطے کرنے اس طرح جو کرتے آج کل، نہ گفٹ بھیج رہے، کچھ بھی نہیں، اندر ہی اندر وہ بندہ گھلتا رہا، یا جائز طریقے پر کوئی نکاح کا پیغام گیا تو وہ الگ بات ہے، تو گھلتے گھلتے اگر فوت ہو گیا تو یہ شہید ہے. لیکن بہت کڑی شرائط ہیں اس کی، لیکن اب تو کچھ جو کچھ انداز ہے وہ تو گناہ بھرا انداز ہوتا ہے اس کے مجازی کا. یہ تو بالکل ہی یعنی کہ مسجد میں یعنی کہ عام حالات میں گناہ کرنا، پھر مسجد میں گناہ کرنے سے وہ اور بھی سخت ہوا، اچھا پھر رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ بھی سخت ہو گیا، اب اعتکاف میں گناہ کرنا یہ اور بھی سخت ہو گیا. تو یوں مطلب یہ کہ اگر مسجد میں گناہ کرتے ہیں یا وہ کوئی تفریحاً کوئی مذاق مسخریاں جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہوں گے، دنیا کی باتیں کرنا اور یہ سب، ایسے مسجد میں ممانعت ہیں اور اعتکاف میں تو ظاہر ہے، اور بھی رمضان شریف میں اور سخت 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 معاملہ ہے. مطلقاً مسجد میں جو رمضان شریف کے علاوہ بھی جو باتیں وغیرہ دنیا کی کرتے ہیں تو وہ بھی غور فرما لیں کہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال عکارت یعنی برباد فرما دے. مدارک شریف میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے معظم ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبرت نشان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، کہ ان کو اللہ پاک سے کچھ کام نہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ بھی لکھا ہے، یہ سب میں فیضان نماز پیج نمبر 237 سے ہی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، اور پہلی روایت جو تھی وہ 236 سے میں نے سنائی. مسجد کی تعظیم کرنے والے دو بزرگ، یہ ایک اسٹوری ہے. مسجدیں اللہ پاک کے گھر ہیں، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ ان کی تعظیم کریں، کیونکہ مساجد کی تعظیم میں رب کریم کی تعظیم ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی مسجد میں کسی چیز سے ٹیک لگائی، نہ اس میں پاؤں پھیلائے، اور نہ اس میں کبھی دنیاوی بات چیت کی. آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ آپ کی پیروی کی جائے، نہ ٹیک لگاتے ہیں مسجد میں، لگائی آپ نے ٹیک جو ہم ٹیک لگاتے ہیں مسجدوں میں، نہ کبھی ٹیک لگائی، نہ اس میں پاؤں پھیلائے، اور نہ اس میں کبھی دنیا بھی بات چیت کی. اتنا احترام. حضرت سیدنا یہ نمبر دو، حضرت سیدنا خلف بن ایوب رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے نے حاضر خدمت ہو کر کوئی بات پوچھی، آپ اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے، پھر اس لڑکے کی بات کا جواب ارشاد فرمایا. جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، میں نے اتنے اتنے سالوں سے مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں کی. مسجد حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھتا ہے، لہذا اس سے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے. مسجد اس کا بہت احترام کرنا ہے، اور بالکل بھی اس میں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی جو گناہ بری ہوں، ورنہ پھر یہ کہ اعتکاف آئے تھے ثواب کمانے کے لیے، گناہ کا گٹھر لے کر کہیں نہ پلٹے. بعض لوگ اس کو بالکل لینے کے مچھلی مارکیٹ بنا دیتے ہیں، اتنا غلغ پاڑا کرتے ہیں. یہ بھی دار مسجد کو شور سے بھی بچانا ہے بیوی حدیث پاک میں، کی آوازوں سے شور سے بچانا ہے. بیان کی آواز سے ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ایک تلاوت کر رہا ہے، حاضرین سن رہے ہیں، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، وہ شور نہیں ہے. ہاں نمازی کوئی ہو اور اس کو تکلیف بہرحال نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بھی تلاوت کر رہا ہے اور پہلے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انتظار کرے کہ وہ سلام پھیر دے، یا نعت شریف پڑھنی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ سلام پھیر دے. اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو سب سننے کے لیے، کہ میں جیسے محفل کا ایک سماں ہوتا ہے، بھلے نعت شریف پڑھے، یہ بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پیش کرنا ہو تو دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ لی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟
تو درود یہ نماز پڑھ کر ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہے. وہاں تو دل میں بھی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں. البتہ صلاۃ التوبہ کا ضرور ذکر ہے کہ توبہ کوئی گناہ ہو گیا تو دو رکعت پڑھے، مکرو وقت نہ ہو اور توبہ کرے. اسی طرح کوئی حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے تو صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے اور اس میں دعا ہوتی ہے، اس کے بعد بھی بھلے دعا کرے. تو یہ صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ہر دعا کے وقت ہی مطلب نماز پڑھ کے نفلے پڑھ کر ہی دعا پڑھے، ایسا نہیں ہے. ویسے بھی دعا کریں تو قبول ہے، اگر نفلے پڑھ کے دعا کرتا تو اچھی بات ہے، سجدے میں دعا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ سجدے میں اللہ پاک سے بندہ قریب ہوتا ہے. اور جتنا مطلب یہ کہ دعا کرے تو یہ اچھا ہے سجدے میں، لیکن پھر اس کے جدا جدا مطلب صورتیں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سگی عطار محمد رمضان عطاری بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسا کہ آخری عشرے کا اعتکاف آنے کو ہے تو موتقف اسلامی بھائی کیا اذان مائک میں پڑھ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے.
حاجت شرعی یہ موتقفین کے لیے، حاجت شرعی مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا، یا اذان کہنے کے لیے منارے پر جانا، جبکہ منارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو. اگر منارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں. یہ رعایت ہے مؤذن کے لیے جو فکس ہے مؤذن، تو وہ اگر اندر سے راستہ ہے تو اندر سے چلا جائے منارے پر، جبکہ وہ منارہ تو فنارے فنا مسجد میں ہوتا ہے، خاریہ مسجد، کیونکہ وہ تو اذان دینا ہے نا اس میں سے. اچھا، اور اگر رستہ ہی باہر سے تو مؤذن جا سکتا ہے باہر سے بھی اذان دینے کے لیے، کہ یہ حاجت شرعی ہے. اور غیر مؤذن اذان کا شوق ہوا اور اندر سے راستہ تو وہ بھی جا کر دے سکتا ہے، لیکن وہ باہر کے راستے سے نہیں جا سکتا منارے پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی نے چوٹ کرنے کے لیے کہا کہ میری تو 70% نیکیاں لوگوں کی الٹی چپلیں سیدھی کرنے کی ہیں، کیا الٹی چپل سیدھی کرنا بھی سنت ہے؟
میری 70% نیکیاں لوگوں کی چپلیں الٹی چپلیں سیدھی کرتا رہتا ہوں، یہ ہے میرے پاس نیکیاں. واقعی اگر یہ مبالغہ کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے اور یہ الٹی جوتی کو اس لیے سیدھی کر رہا ہے کہ وہ لوگ اس سے خوش ہوں گے کہ ان کی الٹ پلٹ چوتیاں ہیں، یہ سیدھی کر رہا ہے، لیکن یہ ہے مبالغہ. یا تو یہ مذاق میں کہا ہو کہ یار جس کو دیکھو الٹی جوتیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، الٹی پلٹ تو میں سیدھی کرتا رہتا ہوں، بات کرتے ہوں گے سیدھی. اب اس کی کیا نیت ہے خدا بہتر جانے، ورنہ اتنی جوتیاں الٹی تو مشکل ہے، مسجد میں اکا دکا باہر اتارتے ہیں تو کسی کے چوٹ سے دھکے سے ٹھوکر سے وہ الٹی ہو جاتی ہے, یا گھروں میں تو گھر میں افراد کتنے, کوئی الٹی جوتی ہو گئی, لیکن اس کو نیکی کہنا یہ بھی قابل غور ہے نا.
یہی پوچھنا تھا اصل میں, جیسے ہمارے پاک و ہند کے اندر خاص طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جوتی اگر الٹی ہو اور الٹی رہنے دی جائے تو بڑا ناپسند خیال کیا جاتا ہے. اب یہ آداب اور عرف کے اعتبار سے تو ایک چیز ہے, لیکن اس کو کہیں گے کیا؟
اسے الٹی جوتی اگر رات بھر پڑی رہے تو وہ لکھا گیا یہ شیطان اس پہ بیٹھتا ہے, شیطان کا تخت ہے. لیکن مشہور یہ عوام میں کہ جوتی الٹی ہو تو لڑائی ہوتی ہے, تو اب یہ کہ اس کے بغیر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ ہے لوگوں کی طرف سے. ویسے الٹی جوتی پڑی ہو تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن اب دیکھنے میں تھوڑا اچھی نہیں لگتی, تو سیٹ کر لی سیدھی کر لی. اب اس کو نیکی تو کہنے کے لیے کوئی ہے نہیں, کہیں پڑھا نہیں ہے کہ الٹی جوتی کو سیدھی کرنا کوئی نیک کام ہے, اور بہت سارے کام ہیں وہ کر لیں, درست سے پڑھتے رہیں, اس کے نیک کام ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, شبہ بھی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرے میں پیارے امیر اہل سنت کو مبارک باد ہو کہ یہ عیسوی سن 2022 ہے اور آج ایپیسوڈ بھی 2022 ہوئے.
ضلع آگرہ سے بول رہے ہیں. حضرت آپ کا مدنی چینل پہلی روزے کی پہلی چاند کی ایک روزے کو لگوایا تھا مدنی چینل, اور ماشاء اللہ اللہ فضل و کرم سے سب بچے ہم مل بانٹ کے مدنی چینل دیکھتے ہیں, تو مدینہ بڑا اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. گیارہ ایک بجے تھوڑی دیکھتے ہیں, اور ولیوں کی بھی اجازت ہوتی ہے, الیاس قاضی اختیاری کی بھی اجازت ہوتی ہے, تو حضرت ذرا دعا خیر سامنا رکھے. آگرہ سے بول رہے ہیں, ضلع آگرہ.
ماشاء اللہ, وہ اپنے آج 20ویں رات ہے رمضان شریف کی, اور مکہ مکرمہ بھی 20 رمضان شریف کو فتح ہوا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جن لوگوں نے ستایا تھا, نکلنے ہجرت کرنی ہوئی تھی, تو وہ آج جو زندہ بچے تھے وہ سر نگو تھے, سر جھکا کر حاضر تھے. ایسی سبحان اللہ, تو الحمدللہ. تو یہ بڑا پیارا مطلب یعنی کہ یہ واقعہ ہے. آج جشن فتح مکہ, تمام عاشقان رسول کو جشن فتح مکہ مبارک ہو.
خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو.
خیر مبارک, تمام عاشقان رسول کو جشن فتح مکہ مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن فتح مکہ مبارک ہو.
خیر
مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد رائیہ یہاں جھنڈا مبارک مکہ مکرمہ فتح کرنے کے وقت گاڑا گیا تھا, اس کی زیارت تو پہلے تو ہوتی تھی, اب بھی تشریف فرمایا.
یہ مسجد ہے وہاں پر.
جی ہاں, مسجد رائیہ مکہ شریف میں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جھنڈا گاڑا گیا تھا, اس کی یادگار میں مسجد بنائی گئی تھی, جو آج بھی الحمدللہ اس تاریخی واقعے کی یاد دلاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں.
لکیم نگر
السلام علیکم, حبیب اللہ مجھے اور سارے دنیا کے لوگ اسلام خوش کرنے ان شاء اللہ عز و جل.
باپا جان, ہم آپ سے نیت کرتے ہیں کہ ہم سر پر امام بھی سجائیں گے اور زلفیں بھی رکھیں گے, جب داری آئے گی داری شریف بھی رکھیں گے ان شاء اللہ.
میرے سندر آپ میں نے تیرا روزہ رکھا ہے, میرے لیے دعا
दीजिए।
आज मैंने रोजा रखा है, इसके डाले सवाब मैं आपको पेश करता हूँ।
प्यारे बाबा जान, आज मैंने पहला रोजा रखा है, इसके डाले सवाब मैं आपको पेश करती हूँ।
या अल्लाह, तेरे मुर्शिद को हज पे बुला, आमीन।
بچوں کے پیارے پیارے مناظر، ادائیں، مرحبا، صد کروڑ مرحبا، جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ان کو بھی مبارک، ان کے والدین کو بھی مبارک. ماشاءاللہ، امامے کی نیت، زلفوں کی نیت دو بچوں نے کی، بڑے ہوں گے تو داڑھی شریف بھی رکھیں گے، یہ بھی نیت کی. اللہ استقامت نصیب فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں بٹھائی جاتی ہیں، اور یہ خوش نصیب ماں باپ کا حصہ ہے کہ اپنی اولاد کو ابھی سے سنتوں کی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں. مرحبا. ماشاء اللہ، ایک بچی نے یہ سوال کیا کہ رمضان شریف کا غم سارا سال تازہ رہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب ہے تو یہ صحیح بات ہے کہ قدرتی عطا ہے کہ کسی کو مطلب رمضان سے اتنی محبت ہو جائے. حقیقت میں تو اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے. اب یہ کہ ہم تکلفاً کوشش کریں کہ دل میں ان کی محبت، رمضان کی محبت اور رمضان کی جدائی کا غم پیدا ہو. رمضان شریف کے فضائل یاد کیے جائیں، بہت فضائل ہیں. رمضان کے روزہ داروں کے لیے تو مچھلیاں بھی دریا میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور روزانہ طلوع آفتاب کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. یہ پھر رمضان کے جمعے میں تو ہر گھڑی میں اس طرح کے 10-10 لاکھ آزاد ہوتے ہیں. پھر رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے جب، تو پورے مہینے میں جتنے آزاد ہوئے اتنے آزاد ہوتے ہیں. اس طرح کے فضائل پر یاد کریں. تو یہ کوئی مہمان آئے اور ہمیں گفٹ دے، اچھے اچھے تحفے دے، بہت محبت والا ہو، اور اس طرح مطلب ایک جائے تو ہمیں تھوڑا دل میں اس کا غم تو پیدا ہوگا. اس طرح ماہ رمضان بھی ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اتنا مہربان ہے اور اتنی اس کی عطائیں، اتنی عطائیں، اور پھر یہ جائے اور ہمیں اس کا غم نہ ہو، تو ہمیں اپنے اس یعنی کہ اپنے غم نہ ہونے پر غم کرنا چاہیے کہ مجھے ماہ رمضان کے رخصت ہونے پر غم کیوں نہیں ہوا، اس پر غم کرے. اتنا پیارا مہمان چلا جائے اور ہمیں احساس تک نہ ہو کی کر کے ہنس رہے ہوں، مزے اڑا رہے ہوں، وہ مطلب رونق ہو جاتی ہے. عید کی رات کو تو دھمال ہوتی ہے، مرد عورت سب مکس مخلوط، بازاریں پر ہو جاتی ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. مطلب کوئی یعنی کہ عید کی رات تو ہے عبادت کی رات. جی ہاں، وہ عید کی رات عبادت کی رات ہے، جو رات کو عبادت میں گزارے کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اور عید کی رات عشاء کے فرض یعنی با جماعت پڑھے، اور فجر بھی با جماعت پڑھے. تو اب اگر بیچ میں سو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ جس نے اس طرح کیا تو رات پوری عبادت میں گزرے گی. عشاء کی با جماعت نماز پڑھی، فجر کی با جماعت پڑھی، تو وہ ایسا ہے جس نے رات بھر عبادت کی. تو یوں بھی مطلب ترکیب ممکن ہے ایسا کریں. لیکن اب رات کو گناہوں میں تو نہیں گزارنا نا. میں یہ نہیں کہتا کہ بازار میں جانا گناہ ہے, لیکن بازار میں جو مرد و عورت کا اختلاط, اگر بدنگاہی سے بچ سکتا ہے, گناہوں سے بچ سکتا ہے اور کوئی خریداری کے لیے گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تاہم مطلب میں نے ایک بات کی کہ غم کی کیفیت اس حساب سے ہو کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی, اس کے ان اوقات کو یاد کرے گئے جن اوقات میں درود شریف پڑھنا ممکن تھا, ذکر و اذکار کرنا ممکن تھا, تلاوت کرنا ممکن تھا, افسوس میں نے گپ شپ میں گزار دیے, زولیات میں گزار دیے, خالی باتوں میں میرا یہ انمول وقت صرف ہو گیا, ضائع ہو گیا بچ کے. اور اب پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں, اس کی تو کسی کو بھی گارنٹی نہیں ہے نا. اب کوئی جوان بولے کہ بہت رمضان ملیں گے, نہ نہ, نوجوان اس رمضان میں ہے, آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے. کئی نوجوان پچھلے رمضان میں تھے, آئندہ نہیں ہے. اور خاص کر بوڑھوں کو زیادہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان میں میری کیا صورت ہوگی, سکتا ہے میں قبر کے اندر ہوں. رمضان تو آئے گا اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی صحت کی کنڈیشن ہو جائے کہ رمضان کا اللہ نہ کرے کچھ پتہ ہی نہ چلے, حالت عتابی ہوتی ہے نا, ابھی بے ہوش ہوتا ہے, عقل چلی جاتی ہے, اس طرح کی بھی کیفیات ہوتی ہیں. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے کہ آئندہ سال بھی رمضان جب تک جیے رمضان ملے تو ہم اس کی قدر بھی کریں, ہوش و حواس میں ہوں اور اس کے روزے رکھیں, عبادتیں کریں. تو رمضان شریف میں ظاہر کہ مین تو عبادت کا مہینہ ہے, تو بس اس پر آدمی افسوس کرے کہ عبادت کی, وہ بھی افسوس کرے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ہمارے پاس کوئی سند تو نہیں آ گئی نا کہ تم نے روزے رکھے تو بس اب یہ قبول ہو گئے, پتہ نہیں ہے. تو یہ ڈرتا رہے اللہ کے اللہ کی خفیہ تدبیر سے. ماہ رمضان کو یاد کرنے کے لیے اپنی چیزوں پر اگر اپنا ذاتی مکان ہے تو کہیں لکھ لے, کوئی رمضان کا شعر لکھ لے, آخری دنوں میں الوداعیہ شعر لکھ لے, شروع کے دنوں میں رمضان کے آنے کی جو خوشیوں کے اشعار ہوتے ہیں وہ لکھ لیں. میرا یہ انداز ہے, تو اس سے بھی بڑا مطلب کبھی پورے سال میں بھی کبھی نظر پڑتی ہے تو تازہ ہوتا رہتا ہے. اسی جگہ پہ میں نے لکھے ہوئے, اب اس بار تو میں ذرا یہی ہوں, گھر تو گیا نہیں تو نہیں لکھ پایا, لگے خیر میں تو شابان میں ہی لکھ لیتا ہوں, شابان میں بھی لکھتا ہوں آخری دنوں میں, خاص کر کہ رمضان آ رہا ہے خوشی کا اظہار. پھر یہ کہ رمضان آ گیا تو کچھ لکھ دیا, آخری دنوں میں اچرے مغفرت, اچرے طرح طرح کے لکھے ہوئے میرے پاس دکان میں الحمدللہ. تو اب اپنی بکس پر یہ سب, یہ کیونکہ وقف کی جگہ ہے تو مسجد کی دیوار پر تو میں نہیں لکھ سکتا, بھلے وہ کمرہ ہے لیکن بنائے مسجد ہے, لیکن ہے تو مسجد کا نا, میرا تو ذاتی تو نہیں ہے نا. یہاں مسجد میں نہیں, آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں, مسجد کی دیواروں کو بھر دیں, وہ آپ کے مکان میں آپ کی نظر پڑے گی, یہاں آپ کی ویسے بھی نظر کون سی پڑے گی. ڈائریوں میں لکھ دیں, اپنی کتابوں میں جو آپ کی ذاتی بکس ہیں دینی کتاب, اس پہ لکھ دیں کیا اتنا بھی لکھ دیں گے نا, آج رمضان شریف آپ اتنا وہاں روزہ ہے, بیسویں رات میں تراوی میں نے پڑھ لی ہے, بیسویں رات ہے, یہ لکھ لیں تو آئندہ جب بھی کھولیں گے تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا, بیسویں رات کیسا مزہ تھا, کیسی رونق تھی, اور آج تو بس سناٹا ہے. ارے سناٹے سناٹا ہوتا ہے, رمضان کی اپنی رونقیں ایسی رونقیں, بس سال میں ایک ہی بار آتی ہے, رمضان کی فضائیں بھی پر رونق ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ الرحمن الرحیم.
حضور یہ خاموش پیغام کیا ہے؟
میرے خاموش پیغام کو کچھ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے بشمول آپ کے، میرا اندازہ ہے میں کیا چاہتا ہوں.
الحمدللہ
سر وہ آج کل تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ یاد رمضان لکھ لوں، اور کوئی روایت، کوئی قول، کوئی اپنی کہی ہوئی بات اسے لکھ لوں، پھر وائرل بھی ہو رہی ہے ڈیٹ کے ساتھ حسین کے ساتھ یہ میں لکھ رہا ہوں. جمعے کو جمعہ مبارک بھی لکھتا ہوں، اس کا بھی جو رسالہ آنا ہوتا ہے اس میں سے وہ رسالہ، بعض رسالوں میں لکھتا ہوں، بعض یہ کہ میرے لکھنے کے نہیں ہوتے، تھا حاجی عبید رضا لکھتے ہیں اس طرح، مطلب یہ کہ میرے کوئی کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے تو طرح طرح کے پیٹ تو آتے ہیں، لیکن میں تو پرانا آدمی ہوں نا، کفایت شیاری. یہ جیسے یہ کاغذ تھا اس پر کچھ پرنٹڈ میٹر تھا، پرنٹڈ نہیں کمپوزنگ کا، یہ کتاب جو ہے اپنی بات چیت کے آداب وغیرہ اس کا ایک پرچہ تھا یہ، تو اس میں جو کچھ حصہ پرنٹنگ یہ کمپوزنگ میں بچتا ہے، سائڈیں بھی ہم خالی رکھتے ہیں تاکہ وہ کچھ لکھنا ہو، نیچے کچھ لکھنا ہو تو کام آتا ہے. اب یہ کہ یہ کاغذ یہ سارا ٹھنڈا، میں پیچھے جو ہے نا اس کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ایک طرف لکھا ہوا نا، میں پیچھے کا بھی عام طور پہ لکھنے کے کام میں لیتا ہوں، جب کاغذات منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی لکھنے کے لیے، دونوں طرف ضرورت لکھتا ہوں. یہ میں ٹکڑا یہ بتا رہا تھا اس طرح بھائی کو کہ یہ اتنا یوں کاٹ کے دے دیں مجھے، تو وہ میں جس پہ لکھ رہا تھا وہ تقریباً میرے پاس پورے ہو گئے، اسی کہتے ہیں اسی طرح کے کاغذوں کے کہ ہم کاٹ دیتے ہیں. عام طور پہ ٹھنڈے کیے جاتے ہیں اس طرح، لوگوں کو مطلب اس کی پرواہ نہیں ہوتی جنرلی، تو پرواہ ہونی چاہیے، ایک 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 ذرے کا حساب ہے، مطلب ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر جو کام میں آ سکتا ہے، بعض وقت نہیں بھی آتا، اس کا استعمال ہی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، ٹھنڈے میں ڈال دیں، لیکن جب استعمال میں آ سکتا ہے تو پھر نئے پیپر جو ہوتے ہیں فل اسکیپ اور اس طرح کے جو بھی پیپر، پھر ان کو اٹھا کر گھسیٹ دینا قلم، میرا تو ذہن نہیں بنتا، جہاں تک ممکن ہوتا ہے بس یہ میں استعمال شدہ کاغذ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بالکل جگہ ہوتی ہے. ہم پرنٹ بھی ضرورت ایک بار جیسے پرنٹ کا آ گیا، اب جس چیز پہ ہو سکتا ہے اسی پر دوبارہ پرنٹ نکالنے پر، پرنٹ نکالتے ہیں کاپی، تو دوبارہ پھر ہم پیچھے ہمارے ہاں یہ ترکیب ہے نکالتے ہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ون سائڈ پرنٹ کی ٹھنڈا کیا ون، اب اسے بہت ہو گئے چندے کے پیسے میں زیادہ، مطلب یہ مسائل ہے کہ جو ایک پیپر پر کام، یہ میرا تجربہ ہے، ایک پیپر پر جو کام ہو سکتا ہے نا، اس کے ہم کو 10 پیپر کی پرنٹ ملتی ہے اتنے موٹے موٹے حروف میں، یا تو بیچاروں آتا نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ کیسے پرنٹ نکالی جاتی ہے. یہ ہے ہر معاملے میں جو بھی معاملہ لو نا اس میں بس وہ اخراجات زیادہ ہی ہو رہے ہیں. اب کہیں فضول میں جاتا ہے، کہیں اسراف میں جاتا ہے، کہیں مطلب لا علمی میں ہو جاتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ، پیسے پھینک دیتے لوگ کاغذات، تو اسے جیسے کاغذ کا تو خیر ادب ہے، سادہ کاغذ کا بھی ادب ہے، یہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں لکھنے میں بھی کام آتا ہے سادہ کاغذ، اس کو بھی اس کا ادب بزرگان دین کرتے رہے گئے، اس کا ادب قلم کا ادب جس سے دین لکھا، دین لکھنے میں کام آتا ہے، حدیث پاک لکھتے ہیں، اللہ اللہ جیسے میں لکھتا رہتا ہوں، تب یہ قلم جو جس نے اللہ لکھا، اب اس کو میں یوں اٹھا کے پھینک دوں، میری ڈکشنری میں نہیں ہے، کام کا نہیں رہا تو پھینکنا پسند نہیں کرتا، یا ٹھنڈا کر دیتا ہوں، یا کوئی کسی کو دے دیا تو اس طرح مطلب یہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی قلم میں نے پھینکا ہو مجھے یاد نہیں آ رہا، ہمارے قلم الحمدللہ وہ جو بھی وہ دین لکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے آفس کے خرچوں میں کمی کر دی، اور آفس کے لیے بیت المال سے کاغذ کے لیے جو رقم ملتی تھی اس کی نسبت گورنر ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ قلم کو باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھو اور تمام ضروریات میں کفایت شعاری سے کام لو، کیونکہ میں مسلمانوں کے خزانے میں سے ایسی رقم صرف یعنی خرچ کرنا پسند نہیں کرتا جس کا فائدہ ان کو یعنی مسلمانوں کو نہ پہنچے۔ حوالہ سیرت ابن عمر لی ابن جوزی پیج نمبر 101، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات نامی کتاب سے یہ حکایت لی ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ خود حدیث پاک کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ حدیث پاک لکھنے میں جو قلم استعمال فرماتے ان کے تراشے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا یہ قلم کو چھیلتے تھے جیسے بلیڈ وغیرہ سے پینسل یہ مشین آتی ہے شاپنر، ہاں یہ شاپنر سے بھی وہ چھیلتے ہیں اب بھی، تو پینسل کے وہ لکڑی کی جو پینسل ہوتی ہے، اصل مسئلہ ہے کہ پنجابی اس کو پینسل بولتے ہیں، تو چلو کچی پینسل، تو کچی پینسل جو لکڑی کی ہوتی ہے اس کو چھیلتے ہیں تو چھیلتے نکلتے ہیں، تو پہلے وہ اس سے چھیلتے تھے، تراشنا اس کو بولتے ہیں، قلم تراشنا، تو جو نکلا چھل کے اس کو بولیں گے تراشا۔ تو ان کے تراشے جن سے یہ حدیثیں لکھتے تھے محفوظ کرتے تھے، اسٹاک آپ نے کیا تھا اس کا، اور آپ نے انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا پانی انہی تراشوں سے گرم کیا جائے۔ اتنا ادب کہ اس پینسل کی اس لکڑی کے قلم کے چھلکے جمع کرتے رہے، اس کے تراشے میں جو نکلتے تھے لکڑی کے وہ جمع کرتے رہے کرتے رہے، وہ اتنے جمع ہو گئے کہ وصیت آپ نے فرمائی کہ انہی پر، کہ یہ بہت مبارک چھلکے تھے یہ تراشے تھے، کہ اسی پر میرے غسل میت کا پانی گرم کیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ ادب تھا، ابھی تو یہ قلمیں اس طرح کی، یہ پہلے کاتب اس طرح لکھتے تھے، ہو سکتا اب بھی لکھتے ہوں، میں دیکھا ہے میں نے اس طرح کے قلم سے وہ لکھتے تھے۔ اب بنی بنائی قلمیں بھی آنے لگی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھی کتابت کے لیے اب بھی انہی قلموں کا استعمال کیا جاتا ہو، کرتے ہیں استعمال۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔ جو آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حکایت بیان کی، اس میں بھی کاغذ بچاؤ کا ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ ابھی جیسے آپ نے اپنا ایک عمل بھی بیان کیا، پھر اس کے تعلق سے مدنی پھول بھی بیان کیے، تو یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ اس وقت ایک انٹرنیشنل طور پر باقاعدہ یہ تحریک چلی ہوئی ہے کہ پیپر لیس ورک اس کو نام دیا گیا ہے، کہ آفیسز کو پیپر لیس کیا جائے، اور اب جبکہ اس وقت واٹس اپ کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے اور دیگر ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کے ذریعے جب آپ کی بات آپ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، ای میلز کر سکتے ہیں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے دنیا بھر میں، ڈپارٹمنٹس وائز بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کم از کم پیپر کی طرف جائیں اور پیپر لیس ورک کی طرف جائیں۔ تو اگر اس طرف تمام اسلامی بھائی اور ذمہ داران بھی اور دیگر عام عاشقان رسول سے بھی عرض ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پیپر بچانے کا ایک اچھا خاصا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اسٹیشنری کا ایک اپنا ایکسپینس ہوتا ہے، کسی بھی کمپنی میں، آفس میں یا دعوت اسلامی میں دیکھ لیں تو ایکسپینسز ہوتا ہے، جس میں یہ آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیپر یوز کرتے ہیں، پیپر قلم، جب پیپر قلم آئے گا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو جب ڈیجیٹلی کام ہوتا ہے اور آج کل بہت سارے کام ڈیجیٹلی ہو رہے ہیں، وہاں پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر یہ اس کو بھی اچھا یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم پیپر کو بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا شاید اتنا استعمال نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو جہاں جیسے امیر سنت نے تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، جہاں ضرورت ہے جتنے کاغذ کی ضرورت ہے لے لیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر بچت کی صورت ہمیں اختیار کرنی چاہیے.
میرا خیال ہے کہ اب واقعی پیپر کا یوز تو کم ہو گیا ہے یار, لکھنے میں بڑی محنت پڑتی ہے, دیر لگتی ہے, وہ ٹھک 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 کر کے وہ کر لیتے ہیں. یہ تو سمجھانے کی شادی ہے, اگر کوئی سمجھانے کی مہم چلی ہے تو یہ انہی کو سمجھ جانا چاہیے. نہیں استعمال کر رہے اتنا کاغذ, لوگ کم استعمال ہو گیا, آپ بولو گے تو بھی نہیں کریں گے استعمال. پہلے میری چٹھیاں بہت سو کے پاس ہوں گی, سنبھال کے رکھتے ہیں نا, تو وہ اب کہاں میں چٹھیاں لکھتا ہوں, الا ماشاءاللہ کبھی لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی, سوتی پیغام سے کام چل جاتا ہے. پہلے ہم دیتے تھے تعزیتی پیغامات لکھ کے, اب وہ دور چلا گیا نا, اب کہاں لکھتے. ہماری مجلس بنی ہوئی ہے, وہ بھی خطوں کتابت خیر وہ کرتی ہوگی, لیکن میں نے تقریباً یعنی کہ یہ سوتی پیغام جو ہے ویڈیو پیغام, ویڈیو یعنی وائس میسج آپ لوگوں کی زبان میں, یہ اس سے کام چلاتا ہوں, اس سے وقت کی بڑی بچت ہے اور کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. ورنہ وہ لکھتے رہو آدھے گھنٹے تک ہے نا, تو آدھے گھنٹے میں تو کتنے پیغام بن جائیں گے, آسانی ہوئی.
اس پر بابا تھوڑا سا ہی نہیں تو اچھا ہے جو بتایا کہ پیپر کی بچت کے حوالے سے, لیکن اب رائٹنگ جس کے پہلے رائٹنگ کے مسائل ہوتے تھے بہت سو کے, اب وہ بھی ان کے حل ہوتے چلے گا, جن کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن لکھنے کا رجحان اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب اس طرح پہلے حروف بنانے کی پریکٹس ہوتی تھی, اس کو اچھے سے اندازہ, خطاطی والا مسئلہ ہو گیا, تو یہ کم سے کم افراد ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی
ایک فن ہے جو مطلب پہلے تو بادشاہوں کے تو وقت آتے ہیں, غالباً اورنگزیب عالمگیر بھی کتابت فرماتے تھے قرآن کریم کی, ارے پہلے ایک ایک نسخہ لکھا جاتا تھا, اب قرآن کریم ہم سے پڑھا نہیں جاتا ہے, پورا پورا لکھتے تھے, پھر وہ حدیے پر پوسٹ پر وہ سیل ہوتی تھی, لوگ پھر کتابیں اس طرح لکھتے تھے, یہ کتاب لکھنا یہ کتنا وقت لگتا ہوگا, لیکن لوگ پڑھتے تھے اس کو, خریدتے بھی ہوں گے ظاہر ہے. یہ کہ وہ اب آہستہ آہستہ پھر پریس آ گیا, اس سے کام آسان ہوئے, لیکن لوگ دور ہوتے چلے گئے. پرانے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں زخیم کتابیں, اب بھی ان کے مخطوطات تشریف فرما ہوتے ہیں, لکھی ہوئی جو چھپی بہت ساری چھپی, لیکن لکھی ہوئی بھی, اور اب ظاہر ہے کہ وہ لکھنا اسی کو کہ بس کمپیوٹر سے لکھ رہے ہیں. یہ جو نیو جنریشن خاص کر کے وہ اب جو اور بزرگ علماء ہوں گے وہ قلم سے لکھتے ہوں گے اب بھی, لیکن عام طور پہ اب نوجوان تو اسی سے کرتے ہیں. مجھے ٹائپنگ نہیں آتی مطلب کمپیوٹر سے, اس سے بھی موبائل فون کے ذریعے بھی میرے کو ٹائپنگ بہت لگے, اسپیڈ نہیں ہے میری, تھوڑی تھوڑی کبھی کوئی ایک دو لفظ لکھ لیتا ہوں, باقی ٹائم اتنا لگتا ہے تو یہ پھر اس میں سوتی پیغام میں ٹائم کم لگتا ہے, اس سے گزارا کر لیتا ہوں جیسا موقع. اگر یہ فن کم ہو گیا تو اس سے کوئی نقصان؟ بظاہر نقصان تو نہیں ہے, یہ وقت تو بچتا ہے, اس میں کام بھی چل رہا ہے. پہلے ہم رسالے میرے کتابت ہوتے تھے, بڑی آزمائش ہوتی تھی, لیکن اب کمپوزنگ میں بڑی آسانی ہو گئی, 10 بار بھی کاپیاں نکال لو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا ایک کاغذ کو چیک کر کے اس کے, اب مطلب مجھے پتا وہ سی چڑھتا ہے, اتنی آزمائش ہوتی تھی, اب تو ماشاءاللہ بھی حلوا ہے, کھا لو بس کھانے کی دیر ہے, اتنا آسان ہو گیا الحمدللہ. جو جیسا استعمال کرے, کوئی صحیح استعمال کرتا ہے کوئی غلط استعمال کرتا ہے, نصیب اپنا اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ
مدینے جانا ہے,
ایمن
دیجیے نا.
ہاں ایمن بھائی کو مدینے جانا ہے, کیا بات ہے سبحان اللہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
محمد عدیل افتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ ماشاءاللہ کل آپ نے حج کے ارادے کا اظہار فرمایا, رب کریم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ حج کی تعداد نصیب فرمائے. مرشد کریم سے میرا سوال یہ تھا کہ پیارے امیر سنت آپ بھی ارشاد فرمائیے, جیسے رمضان المبارک کا آپ کو کسی نے ٹکٹ تحفہ تن پیش کیا تھا, تو کیا حج کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی ٹکٹ اگر دینا چاہے تو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسباب وغیرہ مہیا ہو جائے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں. اگر کوئی آپ کو تحفہ تن ٹکٹ دینا چاہے حج کے حوالے سے تو آپ قبول فرمائیں گے. اللہ کریم آپ کو اور ہمیں آپ کے ساتھ مکہ مدنی شریف کی حاضری نصیب فرمائے. اس حوالے سے مدنی پھول اگر کچھ مل جائے حضرت, کیا آپ کو ٹکٹ دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اسباب میں صرف پیسے نہیں ہیں, الحمدللہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. کسی نے مجھے آفر کی ہوئی ہے اور اس کو ہاں بھی کہہ دیا میں نے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مالی پرابلم نہیں ہے, اسباب میں خالی مال بھی نہیں ہے, اور بھی اسباب ہیں. دعا فرمائے اسباب ہو جائے, کوشش ہو رہی ہے کہ ترکیب بن جائے. بہت سو کو پتا ہوگا کہ سبب کیا ہے, بہت سو کو پتا ہوگا. میں بس بولتے ہوئے ڈرتا ہوں, پتا نہیں کہ وہ سبب بولنا چاہیے یا نہیں, لیکن ہزاروں لاکھوں کو وہ سبب پتا ہوگا. بولنے میں نہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, کوئی ترکیب اللہ کرے بن جائے. راستے ہوتے ہیں, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بنگلہ دیش تھے کہ امیر علیہ سنتر کا ایکجنے پرشن کر جیجاسا کرچن, ایک بیکتی پانی اپچائے کرچلو تکھن تاکہ بلا ہلو پانی اپچائے کریو نا, قیامتر میدانے تمہیں حساب دیتے ہبے. سے اترے بلل حساب تو آماکے دیتے ہبے, آمی دیکھے نیبو, تمی تمہار کاج کرو. پیارے امیر علیہ سنت, سوال کچھ اس طرح ہے. ایک شخص پانی جایا کر رہا تھا, اسے منع کیا گیا کہ پانی جایا نہ کرو, قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. اس نے کہا حساب مجھے دینا ہے, میں دے دوں گا, آپ اپنا کام کرو. اس طرح کہنا کیسا ہے؟
ہاں بیٹے, یہ تو ہے تو جملہ تو سخت ہے, اور اگر وہ قیامت کی یعنی اللہ کے عذاب کو وہ ہلکا جان کر کہتا ہے تو یہ کفر ہے. اور اگر قیامت کے دن کو ہلکا نہیں جانتا, کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اب یہ اور کیا تعویل, تعویل میں ورنہ یہ کہ جرت کا معاملہ, اگر جرت کا جملہ یہ کہ اگر وہ نیت نہیں ہے عذاب کو ہلکا جاننے والی, لہذا اس سے بچنا ہی ہوگا. یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہاں
اور ایک
پانی ضائع کرنے والے کی صورت حقیقت میں وہ تھی جو جائز ہے, یعنی جو پانی استعمال کر رہا تھا وہ جائز صورت تھی, جبکہ کہنے والے نے اپنی لا علمی سے اس کو ٹوکا اور سامنے والے نے حکم شریعت جانتے ہوئے جو پانی ضائع کرتا نظر آتا تھا اور حقیقت میں وہ اسراف نہیں کر رہا تھا, اس نے ایسی بات کہی جو ابھی بیان ہوئی کہ قیامت کے دن کے حساب والی, تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. پھر بھی یہ انداز مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نوآخالی تھیکے ایک بھائی ایس ایم ایس کرچن, مسجدے آجانر آگے مہیلارا کی باشائے نماز پڑھتے پاربے. سوال کچھ اس طرح ہے مسجد میں آزان ہونے سے پہلا اوراد گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
مسجد میں اذان سے پہلے عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یہ پوچھا. بہتر یہ عورت کے لیے کہ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں میں، محلے کی مسجد نماز ختم ہو جائے اس کے بعد اپنی نماز پڑھے، یہ مستحب ہے. اور فجر میں اول وقت میں نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، افضل ہے. اب اذان سے عورت کا تعلق، جس کو مسجد میں تو آنا نہیں ہے نا.
جی مسجد کا پوچھ رہے ہیں، تو اب یہ کوئی کیا عذر ہے کہ کس بنیاد پر؟ ویسے تو وہ آئے گی نہیں مسجد کے اندر، تو اس نے گھر میں ہی پڑھنی.
مسجد کی اذان انہوں نے یہ،
اگر اذان کا معاملہ ہے تو فجر میں تو یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھ لے، باقی میں مستحب یہ کہ انتظار کرے. اگر ویسے پڑھ لیتی ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. عرق بھائی ڈھاکہ تھے کہ پرشن کرچن، رات بارہٹار پورے کی عشار نماز پورا جائے. سوال کچھ اس طرح ہے، اگر عشاء کی نماز ادا نہیں کیا، رات بارہ بجنے کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟
کیا کر سکتے ہیں، بارہ بجے تو ویسے لوگ مطلب بس بارہ بجے تہجد کا وقت ہو گیا تو اپنے اپنے حساب سے بول رہے ہوتے ہیں، گھڑی کے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوتا. بارہ بجے تو عشاء کا ٹائم تو ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے، اچھا خاصا وقت باقی ہوتا ہے ابھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے فیس بک پر کہ آنکھوں میں اگر مرچ چلی جائے تو کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
مرچ ہم کسی بھی مرچ کا کوئی ذرہ آنکھوں میں چلا گیا، اڑتا ہوا چلا گیا تو
جو حرج کی جگہ ہیں وہ مستثنا ہے. تو اب یہاں پر تو منہ کے اندر بھی بعضوں کا جو دھواں وغیرہ ہے وہ جاتا ہے تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. بہرحال یہ جو آنکھ میں جائے گا،
یہ ذرہ منفذ اتنا ہے کہ ذرہ الگ سے جائے گا، یہ بھی ہاں مشکل ہے. ٹوٹنے کے لیے بھی حلق سے آنکھوں کے ذریعے حلق میں چلا جائے، اس لیے یہ چونکہ یہ سوراخ ہے، لیکن یہ ایسا سوراخ ہے کہ نظر نہیں آتا، بہت باریک سوراخ ہے، لیکن ہے سوراخ. ایک تو ہوتا ہے نا جلد چمڑی میں بھی سوراخ ہے، ہر جگہ سوراخ ہے بدن میں، ایک سوراخ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اتنے باریک ہیں تو ان باریک سوراخوں کو مسام کہتے ہیں. تو مسام کے ذریعے اگر کوئی چیز بدن میں گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مساج بھی کرتے ہیں نا تیل، تو بھی اندر جاتا ہے. پانی کو بھی اگر آپ یہ ڈالیں گے نا، کچھ نہ کچھ پانی یہ کھال جذب کرے گی، بھلے ہم کو محسوس نہیں ہوتا. زیادہ دیر پانی سے جیسے کپڑے دھوئے کیا تو دیکھو اس میں یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں اور کوئی سفیدی آ جاتی ہے، تو یہ سب پانی ذرا کھال جذب کرتی ہے، پانی وہ نکالتی بھی ہے، پسینہ جیسے نکلتا ہے وہ بھی مسام کے ذریعے نکلتا ہے. تو باقی جو سوراخ ہوتے ہیں تو ان کو منفذ کہتے ہیں. تو منفذ جیسے منہ میں جو یہ سوراخ، ناک میں سوراخ، اس طرح آنکھ میں بھی دونوں طرف ایک ایک سوراخ، یہاں ناک کے ساتھ جڑے ہوئے جو حصے نا یہاں سوراخ ہوتا ہے، اس کے ذریعے پانی جا سکتا ہے. جب ہم علاج کے لیے دوا ڈالتے ہیں ڈراپ، تو اب ڈراپ کو رہنے دو، ایک ڈراپ ڈالا جائے گا، دو ڈراپ سے تو گرنا شروع ہو جائے گا، ایک ڈراپ کافی ہوتا ہے، ایک یعنی قطرہ. تو یہ ڈالا اور آپ احتیاط کریں گرے نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد دو تین منٹ کے بعد یہ ڈراپ آپ کا غائب ہو جائے گا، کہاں گیا یہ سوراخ کے ذریعے اندر، تو اندر جائے گا تو مرض کے لیے مفید ہوگا نا. یہ سب نظام قدرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
خالد بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خوشیاں جو ہیں وہ پیسوں سے ہی ملتی ہیں؟
خوشیاں
جی
بڑے بڑے اربوں خربوں پتی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی بےچارے غمزدہ ہوتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو، دعا کرو اولاد ہو جائے، بے اولاد دیکھے میں نے، بڑے کہنے یوں تم ترا کے ٹائٹ، اولاد نہیں ہے. اسی طرح امراض الدار کن بستر میں پڑا ہے, گلا بند ہو گیا ہے کینسر سے, اب نلکی کے ذریعے غذا دی جا رہی ہے. اب اس کی دولت اس کو خوشیاں کہاں سے دلائے گی, ڈھیر لگا ہوا ہے دولت کا, خدام نوکر چاکر بیٹے بھی چلو سعادت مند ہے خدمت کر رہے ہیں, پانی کا قطرہ نیچے اترتا نہیں ہے, نلکی سے جا رہا ہے, عبرت ہے مطلب. تو دولت سے خوشیاں نہیں ملتی, پیسوں سے دوا مل سکتی ہے شفا نہیں خریدی جا سکتی ہے. اسی طرح پیسوں سے دوست مل سکتا ہے لیکن وفا نہیں خریدی جا سکتی, پیسوں سے خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی. غم تو دیتا ہے پیسے کہ اگر کسی کی جیب کٹ جائے, آپ دو ہیں کسی کی جیب کٹ کے اس میں ایک لاکھ روپے کے نوٹ تھے وہ نکل گئے کٹ گئے, آپ کی جیب کاٹی تو اس میں ایک تسبیح تھی آٹھ روپے والی یا پندرہ روپے والی وہ چلی گئی, دونوں دوست ہیں. آپ بتائیں صدمہ کس کو ملے گا زیادہ, تسبیح والے کو یا لاکھ روپے جس کے نکل گئے, اسی کو صدمہ ہوا. تو پیسوں سے صدمہ ملتا ہے, خوشیاں مشکل.
ابا اس میں تو جیب کاٹنے والے کو بھی صدمہ ملے گا
تسبیح کی,
اس نے کچھ سوچ کے جیب کاٹا ہوگا نہ آئی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, تو جس کے جیب کاٹا ہوگا اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا جتنا جیب کاٹنے والے کو صدمہ ہوگا, اس کو پیسے نہیں ملے, اس کے صدمے کا سبب بھی پیسے بنا.
جی جی بجا فرمایا, پیسے آنی جانی شہر یہ غم دیتے ہیں, آتے ہیں تو ٹینشن دیتے ہیں, اب اس کو سنبھالنا پڑے گا اور یوں ہو جائے گا تو ڈاکو آ جائے گا تو فنا ہو جائے گا. تو وہ غریب آدمی جو ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے یہ فٹ پاتھ پر سویا پڑا ہوتا ہے, اس کو ڈاکو کچھ نہیں بولتا, اس کو کیا کرے گا, دیکھے نہ ڈاکو بولتا ہے نہ پولیس بولتی ہے کچھ. اور جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں نا یہ بس بےچارے آزمائش ہوتے ہیں, پولیس کے بھی مسائل ان کے, ڈاکوؤں کے مسائل, بدماشوں کے مسائل, بتے دو اس کو بتے دو ورنہ یہ بچہ اٹھا لیں گے تو یہ کر رہیں گے, ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں, دنیا دیکھی بھالی ہے, ہر مالدار غنی کہہ رہا میں, ہو سکتا ہے کسی کو روحانی حصار ملتا ہو, باقی جنرلی جنرل بات تو بہت بڑی پارٹی ہوگی نا, اس کی اپروچ بہت ہوگی, اس کے پاس وزیر بھی آ رہا ہے تو وہ ڈی سی بھی آ رہا ہے تو اے سی بھی آ رہا ہے, ایسے ہی تھوڑی آتا ہے گویا, مطلب اپروچ ہوتی ہے پیسوں کی. میں ہر ایک کا نہیں کہہ رہا, میں ہر ڈی سی اے سی کا کہہ رہا ہوں, لیکن بھکتوں کا ایک ماحول ہے, سب کو بھتے جا رہے ہوتے ہیں موکے موکے سے, مطلب یہ جو دعوت بھی عہدے کی ہوتی ہے بندے کی نہیں ہوتی, عہدے سے گیا بندے کو کوئی سروٹ بھی نہیں مارے گا, سلام بھی نہیں کرے گا, عہدہ آیا تو بس عہدہ ہے تو بس ترکیب ہے. جو نفس نفسانی پھر گناہوں کا ایک الگ سلسلہ ہے, رشوتوں کے بغیر اور مطلب مسائل, مطلب گناہ کیے بغیر اس دور میں کوئی مالدار ہو جائے تو بڑی بات ہے, ہوں گے اپنے انکار نہیں کرتے, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. اب غور فرما لیں, مالدار بھی سن کے مسکرا رہے ہوں گے, بات تو صحیح کہتا ہے یار, بعض مطلب سب نہیں ہوں گے لیکن ایک تعداد اس میں مڈوس ملے گی طرح طرح کے مسائل میں, کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پھسامنی ہوتی ہے, سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. غریب آدمی چٹنی روٹی کھائے نا, حلال حق حلال کی, وہ میں اس لیے اپنے سامنے ترغیب دلاتا ہوں, حق حلال کمانا نا مسجد کی امامت کر لو, اگر اہل ہیں آپ اہل حلال روزی 100% حلال روزی کی امید ہے, اس میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات سمجھے, تو یہ بندے پر ہے تو کر دیتا مسئلے, لیکن اگر وہ کوئی محتاط ہوگا تو وہ حلال روزی, کیونکہ اس کو تو مسجد کی کمیٹی تنخواہ دے گی جو طے ہو چکی, ہر مہینے اس کو تنخواہ مل جائے گی, کوئی نہ اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا, نہ اس کو ہیرا پھیری کرنی پڑے گی, نہ اس کو کوئی پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے اس تنخواہ کے عوض, کچھ بھی نہیں, نماز پڑھنی تھی پڑھا دیتا ہے, اہل ہوا لائق ہو اس کے امامت کے, حلال ترین تنخواہ امام کی, جس کو لوگ اتنا اہمیت نہیں دیتے. مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے, ارے پڑھو گے مدرسے میں تو مسجد کی روٹیاں توڑو گے. یہ مسجد کی روٹیاں توڑنا جو ہے نا, یہ جنت کے پھل بھی توڑنے کا موقع فراہم کریں گے. باقی یہ جو اربوں خربوں روپے لے کے بیٹھے ہو, پھر کسی غریب امام کے مقابلے پہ آ کے دکھاؤ, پھر کس کون جنت کے محل میں جا رہا ہے اور کون حسرت سے دیکھ رہا ہے, یہ قیامت کے دن پتا چلے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھو پھر کہتا ہوں, میں ہر فرد کے لیے نہیں کہہ رہا, میں سمجھاتا رہتا ہوں, چوٹ کرتا رہتا ہوں, ہر ایک سوچے کہ میری یعنی بدنا یوں بھی پھنس جاتا ہے, جان بوجھ کر نہیں مطلب وہ غلط کام کرتا, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ سود در سود سود میں پھنستا رہتا ہے. جال میں اس کاروبار میں اس کی باری کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ سود کر رہا ہوتا ہے, سود کا کام. خالی یہ تھوڑی کہ بینک میں جو سود ملتا ہے اتنا پرسنٹ بھائی یہ سود ہے, اس کے علاوہ بھی سود کی کئی صورتیں جو بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے وہ جو تجارت کرے اس کے لیے فرض ہے کہ تجارت کے مسائل جانتا ہوں. یہاں جاننے والے کتنے, ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کا, جذبہ بھی نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
حضور یہ کہنا اس حد تک درست ہے, منی از تھنک ناٹ ایوری تھنگ, کہ پیسہ کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے.
پیسہ ہے تب بھی سب کچھ نہیں ہے.
پیسہ کچھ ہے یعنی پیسے کی بنیادی طور پر ہماری بنیادی ضرورتیں پیسے سے پوری ہو جاتی ہیں, راشن پانی کپڑا لتا وغیرہ یہ, لیکن منی از تھنگ, منی کچھ ہے ضرور مگر سب کچھ پیسہ نہیں ہے, ناٹ ایوری تھنگ. جس نے پیسے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے منی از تھنگ ناٹ ایوری تھنگ.
یہ تو صحیح بات ہے, سمجھ میں آتی ہے.
سوال چلائے.
آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. ہم نے بہت سارے جنازے اٹھتے دیکھے ہوں گے اور بعض لوگوں نے نماز جنازہ بھی ادا کی ہوں گی. بہت سارے لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا, اس میں کیا پڑھا جاتا ہے, بالغ مرد و عورت کے لیے کیا پڑھیں گے, اور خاص طور پر دو جگہ تو لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے جیسے صفے بنائی گئی تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جوتے اتارے یا چپلیں اتاری وہ اپنے قدموں سے آگے رکھ دی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آگے رکھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ نماز آگے منہ کر کے پڑھ رہے ہیں, تو بعض لوگ وہی جوتے یا چپلیں اپنے قدموں کے پیچھے رکھ دیتے ہیں, اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں جوتوں سمیت ہی نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. حیرت ہے لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تو حضرت ہی بتائیں گے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چپل اتارے اور اس کے اوپر ہی کھڑے ہو کر نماز جنازہ کے لیے نیت باندھ لی, اور اسی طرح سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ باندھ کے سلام کریں. سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے تو ایک ہاتھ چھوڑیں گے, الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے تو دوسرا ہاتھ چھوڑیں گے. تو ہاتھ کھول کر سلام کریں کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. نماز جنازہ میں ان دو چیزوں میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے, پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری ہے نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اس سوال کے جواب میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے میں نماز پڑھی ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے, کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. اچھا اب اس میں یہ تھا کہ کسی نے آگے جوتے اتارے کسی نے پیچھے اتارے, اس میں یہ کہ اگر پیچھے اتارے تو ہے تو وہ اگر صف دوسری بھی ہوگی تو اس کے لیے تو یہ آگے ہو گئے. وہ جو رحمت متوجہ ہوتی ہے نماز میں تو ہے ہی, جوتے آگے رکھنا منع ہے, لیفٹ سائڈ ہو دائیں طرف بھی نہ ہو. اور جبکہ وہ لیکن دوسرے کی طرف ہوگا تو اس کا دائیں طرف ہو جائے گا رائٹ, اس لیے پاؤں کے درمیان بیچ میں رکھے. اس طرح کا تو ہے مطلب باہر شریعت نے, لیکن اس کا جنازے کا پتہ نہیں مجھے.
پیچھے رکھیں گے تو پیچھے والی صف ان کا تو ہوگا ہی نہیں مسئلہ, تو عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ آگے ہی رکھتے ہیں, اور پیچھے بھی رکھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں, ہر ایک پیچھے رکھے گا, لیکن عام طور پہ ایسا کرتے نہیں ہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے رکھتے ہوں, پیچھے پھر وہ پہننے میں دشواری ہوتی ہے تو آگے رکھ لیتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے.
اور یہ کہ زمین اگر خشک ہے تو وہ ناپاکی کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا, تو پھر اس پہ وہم نہ کریں یہ پاک ہے, بلکہ اگر وہ تری بھی ہے اس پہ گیلی بھی ہے تب بھی وہ گیلی نجاست سے ہے, اس کا کنفرم پتا ہو تو ناپاک کہیں گے, ورنہ ناپاک نہیں کہیں گے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ راستے کی کیچڑ پاک ہے, بس وہی کہ جب تک پتا نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے اس کی کوئی, یعنی کہ اس میں خالی بدبو آنا, بدبو آنے سے ناپاک نہیں کہیں گے نا. ہاں کوئی ناپاکی ہی کی اگر بدبو کی پہچان رکھتا ہے, لیکن بعض اوقات ملتی جلتی بدبویں ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ کنفرم کرنے کے لیے کہ بھائی اس میں کوئی نجاست گئی تھی یا کیا. عام طور پر بھلے نجاست ہوتی ہو لیکن یہ یقینی معلوم ہو تو ہی نجس اور ناپاک کہیں گے, یہ ہم کو شریعت میں آسانی دی گئی ہے. اور کیا, اچھا وہ ہاتھ کھولنا سلام پھیرنے میں, تو جہاں کہیں پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں, تو اب یہ کہ تکبیریں سب کہہ لی, جیسے وہ درود شریف بھی پڑھ لیا, دعائے جنازہ بھی پڑھ لی, تو اب دعائے جنازہ بھی پڑھ لی تکبیریں بھی کہہ لی اور اب سلام ہی پھیرنا رہ گیا ہے, تو دونوں ہاتھ کھول دیں گے اور اب سلام پھیریں گے. یہ بعض لوگ کرتے ہیں سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں سیدھے سلام میں پھر دوسرے سلام میں الٹا, یہ غالباً دیکھا دیکھی کرتے ہیں, آتی نہیں ہوتی نا, تو سائڈوں سے دیکھتے ہوں گے کنکشن سے کہ باجو برابر والا کیا کرتا ہے, بازو آدھی بھی چٹکلا ہوتا ہوگا برابر والا اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہوگا یہ کیا کرتا ہے, بہرحال دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کر رہے ہوتے ہوں گے, یا پہلے دن کو دیکھا تھا کہ وہ سفید داڑھی والے بزرگ تھے تو وہ یوں کر رہے تھے, اب وہ بےچارے بزرگ ضرور تھے عمر کے لحاظ سے تھے, علم نہیں تھا, اب ان کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے, وہ بزرگ تھوڑا نورا نہیں چہرہ تھا, چمڑی تو سفید ہوتی ہے بازوں کی, تو مسئلے علم سے حل ہوتے ہیں عمر کی بزرگی سے نہیں. اور بھی اس میں کوئی اگر مسئلہ رہ گیا ہو,
دو سوال
صلو علی الحبیب
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا مرشدی, سب سے پہلے تو آپ کو فیضان مدینہ میں موجود حاضرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو ہماری طرف سے 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ بہت بہت مبارک ہو.
خیر مبارک.
پیارے امیر علیہ سنت, آج بھی الحمدللہ فیضان مدینہ میں بہت سے پیارے پیارے بچے موجود ہیں, کیا آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ میں بھی آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. پیارے امیر علیہ سنت, یہ شاید فرمائیے کہ کچھ بچے اپنے گھر کی بات باہر جا کر بتاتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اللہ اکبر, ہم تو زمانے سے سنتے آ رہے ہیں اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے, تو بچوں کو گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے. کبھی امی ابو کی کچھ آپس میں ہو جاتی ہے, یہ بولنا نہیں چاہیے کہ امی ابو لڑ رہے تھے یا ابو نے امی کو مارا، امی وہ بھاگ گئی اور گھر میں چھپ کے روتی تھی اور لڑائی ہو گئی ہے امی اور ابو میں، یہ باتیں نہیں بتانی. اسی طرح اور کئی باتیں گھر کی ہوتی ہیں آپ بولنی نہیں ہوتی، کوئی دیکھ بھی لیں تو کسی کو بھی نہ بتایا کریں. یہ اچھے بچے کی تو یہ ہے کہ وہ گھر کی بات باہر نہیں کرتا. جو گندا بچہ ہوتا ہے گھر کی باتیں باہر کرتا رہتا ہے، پھر جب ہاتھ میں آتا ہے امی ابو کے تو پٹائی بھی ایسی ہوتی ہوگی کہ یاد کرتا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پہلے میرا یہ سنت آپ کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ تراوی میں رکو میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی لوگ رکو میں چلے جاتے ہیں تو اپنی شرارتوں کو شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے؟
مسجد میں بھلے سمجھدار بچے ہوں لیکن اگر وہ شرارتیں کرتے ہیں، اڑا اڑی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، تو یہ سو کو تو مسجد میں لانا گناہ ہے، جو لاتے ہیں وہ گناہگار ہیں. اور اگر بچہ یہ دیکھ لیں گے، یہ بچہ بڑا بچہ جو ہے یہ اور تو کچھ گندگی نہیں کرتا، تو جب ایک سے دو ہوتے ہیں تو شراب کرتا، اکیلا ہوتا ہے شراب بھی نہیں کرتا، تو اکیلا لانے میں یہ پتا ہو کہ دوسرے نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے. تراوی میں تو بچوں کو بےچارے ماں باپ باپ لاتا ہوگا، مائیں بیچتی ہوں گی کہ اس کی نماز کی عادت پڑے گی، لیکن اس کی نماز کی عادت تو کب پڑے گی نا کہ وہ نماز پڑھے گا تو دوسروں کی بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا. عید میں لاتے ہیں، جمعے میں لاتے ہیں، روٹین ہے بچوں کو لانے کی، لیکن یہ کہ دیکھ لیں کہ بچے شریف ہیں یا شریف. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد کشان رضا تاری ہے. جامع مسجد میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟
چھوٹے بچے پہلی صف میں، یعنی کہ نابالغ بچہ جو ہے اگر نماز کو سمجھتا ہے، صفیں ترتیب پا رہی ہیں، پہلی صف میں وہ ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ کہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی صفیں پیچھے بنیں گی. تاہم اگر نماز جانتا ہے وہ پہلی صف میں، اگر ایک سے زیادہ بچے بھی یا دوسری صف میں یا صفوں میں کھڑے ہوئے تو گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہی ہے، ناپسندیدہ ہے. تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ جو کچھ نماز ہماری ہماری ہے، یہ بچے کی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بچوں کے صدقے ہی بڑوں کی قبول ہونی ہے. بڑے تو بس اپنے، میں تو اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، من آنم کے من دانم، میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں سب جانتے ہیں، گناہوں سے بھرا پڑا عمل نامہ. بچے کی کم از کم یہ خوبی تو ماننی پڑے گی نا کہ اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں ہوتے، نیکیاں اس کی قبول ہیں. بچوں کو تو میرا پرانا واقعہ مجھے یہ زندگی بھر میں بھول نہیں سکتا، ناقابل فراموش واقعہ، ماضی کی یاد. میں چھوٹا تھا، اتنا سمجھدار تو تھا نہیں، چھوٹا تھا میں، لیکن مجھے شوق تھا تو میں مسجد میں جاتا تھا. 12 ربیع الاول شریف کو خاص کر ہمارے امو مبارک کی زیارت ہوتی تھی، بادامی مسجد بٹھا در گو گلی، وہاں پر 12 ربیع الاول شریف کو پھر زہر کے ٹائم پہ وہ صلاۃ و سلام ہوتا تھا. امو مبارک کی زیارت ٹائم پورا ہو جاتا تھا اور سلام، تو میں صلاۃ و سلام میں آگے آ گیا. اب پڑھنا نہیں آتا تھا، میں سلام میں شامل ہوتا تھا. پھر یہ کہ وہ زہر کا وقت تھا تو صفیں بننی شروع ہوئی، اذان میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نہ کھڑا ہو نہیں کھڑا ہونا ہے. ایک بزرگ تھے سفید ریش، اس نے میری بانہ پکڑی، بازو پکڑا، ہے چہر کر کے اس نے مجھے ذلیل کر کے، جو میں اگر میں دل برداشتہ تو ہوا، میرے رب نے مجھے سنبھال لیا. ورنہ ایک کوئی بعض ہوتے ہیں کہ جن میں ایک کوئی ہوتے ہیں گرس لیڈرشپ کے، ایک فطری طور پر بعض ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے میرا دل بری طرح ٹوٹتا اور شیطان مجھ پر کام کرتا تو شاید میں ڈاکوؤں کی بہت بڑی ٹیم بنا لیتا, اس بوڑھے کو پورا کر دیتا. لیکن الحمدللہ میں تخریب ذہن نہیں تھا میرا, اللہ نے مجھے بچا لیا جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ ایسا حادثہ تھا, اس لیے بڑے بوڑھوں کو میں بولتا ہوں کہ بچوں کو اس طرح مت کیا کرو, کیا پتا کہ کوئی بچہ آپ کی وجہ سے بدماش بن جائے اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث, ڈکیتیاں, چوریاں, مار تاڑ, فائرنگ. وہ جو یہ ڈاکو ہوتے نا اس طرح کے لوگ, ان کی بھی بعض وقت داستانیں ہوتی ہیں. ایک ڈاکو کی داستان مجھے کسی نے بتائی تھی کہ وہ قتل و غارت گری کے بعد اب وہ پکڑا گیا اور پھانسی کی ترکیب بن گئی, اس کو پھانسی دی جائے گی, قتل اس کے تھے. تو اس کو آخری خواہش پوچھی گئی پھانسی کے ٹائم پر, تو اس نے کہا کہ مجھے میری ماں سے ملواؤ. سر کہ وہ ماں سے ملنا تو وہی رونا دھونا کہ چلو ماں کی آخری دیدار کر لے. تو اس کی ماں لائی گئی اس کے سامنے بلا کر, ماں کو دیکھ کر اس نے جھپٹا مارا اور نوچنے لگا اور مشکل سے چھوڑایا اس کو. یہ کیا تم نے ماں کو مارتے ہوئے, مرتے مرتے بولا یہ میری ماں کی وجہ سے میں پھانسی کے تختے پہ ہوں اس وقت جا رہا ہوں. کیسے؟ بولا میں بچپن میں اسکول پڑھتا تھا تو پینسل چرا لی, کبھی کاپی چرا لی, تو میری ماں مجھے منع نہیں کرتی تھی, مسکراتی تھی. اس طرح کا کچھ اس نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے کبھی چوری سے روکا نہیں, تو میری چوری کی عادت پکی ہوتی چلی گئی. بچہ تھا میں اسے اچھا کام کرتا ہوں. تو اب آہستہ آہستہ پھر میں نے چوریاں اور یہاں تک کہ میں ڈکیتیوں پر آ گیا. آج میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں, اگر میری ماں پینسل چوری کرنے پر مجھے شروع میں ہی سمجھا دیتی, ڈانٹتی یا کوئی سزا دیتی تو میری عادت نہ پڑتی. تو یہ ہے, اولاد کو بڑا خیال رکھنا ہے, تھوڑی سی بے احتیاطی ہماری اس بیچارے کو کہاں سے کہاں لے جائے. اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر علیہ سنت, آپ کی بارگاہ میں ایک آخری سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر سنت, آپ کی خدمت میں سوال ہے, کیا بچوں کو کتنی روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھنا چاہیے؟
ماشاءاللہ, اب اپنے اپنے جذبے پر ہے, کوئی تو ایسا سست ہوا کہ ایک بار بھی نہیں پڑھتا ہوا, خوشی نہیں ہوتا ہوا. بعض ہوتے ہوں گے کہ اپنے ہاتھ میں تصویر رکھتے ہوں گے, پڑھتے رہتے ہوں گے, لیکن ایسے بہت کم ہوں گے. ڈیجیٹل تصویر لے لو, ڈیجیٹل تصویر ہر وقت ہاتھ میں ہو, یہ بیان و مدنی مذاکروں میں نہ ہو لیکن عام حالات میں اپنے ہاتھ میں لگی رہے انگوٹھی کی طرح. یہ جب ہوگی نا تو یاد آئے گا پڑھنا, یہ تجربہ ہے, ورنہ پھر یاد آئے نہ آئے. پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اس کی تعداد کیا, جتنی بے شمار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Question is asked from UK by Sultan Bhai. If a person has a lot of namaz he has missed and but he doesn't know how many they are, so what's the best way to make up qaza namaz? سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص کی قضا نمازیں ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ کتنی نمازیں ہیں, تو بہتر طریقہ کیا ہے قضا نماز کرنے کا؟
اگر کبھی نمازیں پڑھی نہیں مثلا, اور اگر پڑھتا ہے بیچ میں چھوڑ دیتا تھا, اس طرح کا ہے, جہاں خیال جم جائے, جس کو ظن غالب بولتے ہیں, یہ کر رہے, جتنے پر خیال جم جائے اتنی قضا کر, زیادہ زیادہ پر خیال جمائے تاکہ باقی نہ رہ جائے. اور اگر کبھی نہیں پڑھی تو پھر بالغ جب ہوتا ہے بچہ ہونے کے مطلب اس سے جدا ہوتا ہے, اب وہ بچہ نہیں ہے بالغ ہو گیا, تب سے نماز فرض ہوتی ہے, تو یہ حساب لگائے. اور اگر یہ بھی یاد نہیں کب بالغ ہوا تو پھر یہ کہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، 9 اور 15 کے درمیان لڑکی بالغ ہوتی ہے. یہ پھر لڑکا ہے تو 15 مرد ہے تو 12 سال سے حساب لگا ہے، عورت ہے تو 9 سال سے حساب لگا ہے. اور یوں ساری نمازیں یہ اب گنتی کر لیں، روز کی 5 فرض ہیں اور 1 وتر ہے، ٹوٹل بنے گی 20 رکعتیں، 20 رکعت یہ قضا کرنے کے لیے. اس طرح اس کی قضا عمری کریں. مزید اس میں رعایتیں بھی ہیں، جیسے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ ایک ایک بار کہیں تسبیحات، اور درود شریف کی جگہ درود ابراہیم کی جگہ چاہیں تو اللہم صلی علی محمد و علی، یہ کہنے. اور التحیات تو پوری ہے، اس میں رعایت نہیں ہے. دعائے قنوت پوری پڑھنے، وہ یہ بھی دعائے قنوت ہی ہے، لیکن وہ بڑی دعائے قنوت کے وجہ چاہے تو رب اغفر لی کہہ لے. تو اس طرح باقی تو جو سورہ فاتحہ صورتیں تو پڑھنی پڑھنی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی سورہ فاتحہ کے بجائے 3-3 بار سبحان اللہ کہہ لے. یہ کچھ رعایتیں ہیں، یہ سب آپ کو طریقہ کار ملے گا. قضا نماز کا طریقہ، یہ نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، اس میں اور بھی اس کے مسائل ہیں قضا کے، تو وہ دیکھ لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم محمد ما شاء الله
وائے رمضان. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آج عصر کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں آپ نے ترغیب دلائی تھی خون کا عطیہ کرنے کا، تو الحمدللہ مجلس نے عطوات انتظام کیا اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے اپنا خون پیش کیا. آئیے کہ کچھ مناظر ہیں وہ دیکھتے ہیں.
ماشاءاللہ
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. سرکار کی دکھیاری امت کی خیر اندیش اور خادم ملت ہے، یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبا میں، اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبا میں عطار کی راحت ہے، یہ دعوت اسلامی.
اور ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہد بھائی کا پیغام بھی آ چکا ہے، انشاءاللہ الکریم پورے پاکستان میں جو ہے جہاں جہاں ممکن ہوا ہمارے بڑے بڑے شہروں میں خاص کر یہ بلڈ کیمپ لگیں گے، اور انشاءاللہ عاشقان رسول بالکل اس معاملے میں جو ہے وہ تعاون کریں گے تاکہ دکھیاروں کو جو ہے وہ پریشانی ہے وہ دور ہو جائے انشاءاللہ.
اللہ 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 ماشاءاللہ جنہوں نے اس میں جس طرح بھی حصہ لیا اللہ پاک ان کو ایمان کی سلامتی پر مور لگاتے، اس کے دل خوش ہو گیا میرے، واللہ دل خوش ہو گیا. ہم دیکھو آج کسی کی ہمدردی کریں گے کل ہماری کو ہمدردی کرے گا، کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمدردی کی. بس یہ کہ ہم کو دکھیاروں کی ہمدردی کرنی چاہیے، دکھ بٹانے چاہیے بڑھانے نہیں چاہیے، نہ کسی کو دکھی کرنا چاہیے. بس ہمارا یہ کہ یہ نعرہ ہو کہ کسی کو تکلیف مت دیجیے، بس دینی نہیں ہے تکلیف، راحت پہنچانی ہے جتنی ہم سے جتنا ہو سکے، مالی طور پر یا کسی کا کام کر دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، کسی کو گھر پہنچا دیں، جو ضرورتیں ہوں. اور یہ خون دینے کا معاملہ تو اس میں خون دیں، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. بہت خوش ہوا میں، اللہ پاک ان سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے کر خوش کر دے، ان کے صدقے مجھے بھی ایسا ہی کر دے. خوب خون دیجئے میرے مدنی بیٹے اور اپنی آخرت کی چاندی کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. کل جو مدنی مذاکرے میں سوالات کیے گئے ان کے سوالات اور جوابات سنیے. سوال نمبر ایک، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب، انطاکیہ میں. سوال نمبر دو، کیا جنت میں نیند آئے گی؟ جواب، نہیں. سوال نمبر تین، برے خاتمے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جواب، ظلم. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، سید عبد الرحمن تھر پارکر سندھ، بنت مدثر اتاریہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، محمد عبدالعلیم اتاری دینگا ناصر اتاری عمر خیل چشمہ، غلام حسین کراچی، فرقان اتاری ڈہرہ والا، ابو لکمان اتاری شیخو پورا. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرحمن لیاقت پور، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک گھر پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.